السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر واسکو وولریچ. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان کی جانب سے جاسوسی کے الزام میں قید ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادیو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت کونسلر تک رسائی سے. پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیں گے. امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیزاد اس وقت کابل میں موجود ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کے مسودے پر صدر غنی سے گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے مصروف ترین سرحدی گزرگاہ جو کافی عرصے سے بند تھی، تورخم بارڈر، اس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جو اب اطلاعات کے مطابق دن رات یہ راہداری جو ہے یہ کھلی رہے گی. آگے چل کر پاکستانی نژاد مسیحی خاتون آسیہ بی بی جو 8 برس پاکستانی جیل میں گزارنے کے بعد گزشتہ برس رہا کی گئی تھی اور اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ایک برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے دنیا کی توجہ جو ہے وہ ان درجنوں افراد کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے اس انٹرویو میں، جو اس وقت بلیسفیمی لا کے تحت پاکستانی جیلوں میں موجود ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. اور آخر میں آج امریکہ میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، وہ ہمارا آخری موضوع ہوگا. 0800-777-8989 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے کینیڈا سے ایک ماہر قانون ڈاکٹر فضل جاوید صاحب نے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر منیش کمار، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر فضل جاوید، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے جس طرح ایکسس جو ہے رسائی دی گئی ہے کلبھوشن کو اپنے کاؤنسلر کے لیے، تو اس کو آپ ایک گڈ ول گیسچر کے طور پر دیکھتے ہیں یا پھر پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے قانون کے تحت پابند تھا، یہ قدم اس نے لینا تھا اور یہ کہ کوئی اور آپشن اس کے پاس نہیں تھا؟
دیکھیے، کلبھوشن یادیو کا جو ایشو چل رہا تھا پاکستان میں، اس کو سب سے پہلے تو یہ پاکستانی عدالتوں نے جس نظر سے دیکھا، پھر فوجی عدالت نے جس نظر سے دیکھا، اس کے بعد انڈیا اس ایشو کو آئی سی جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گیا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگ کے مطابق پاکستان پابند تھا کہ وہ کونسلر رسائی پرووائڈ کرے کلبھوشن یادیو کو. اگر پاکستان نہیں کرتا تو دو چیزیں ہو سکتی تھیں. ایک تو یہ ہے کیونکہ یہ انڈر یو این چارٹر کے تحت یہ آئی سی جے جو ہے اس کا وجود آیا تھا، جس طرح سے یہ کیم ان ٹو بینگ آیا. پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان فرض کریں کہ یہ نہیں آئی سی جے کے رولنگ کو ایکسیپٹ کرتا اور کونسلر رسائی نہیں پرووائڈ کرتا، تو پاکستان پہ پابندیاں لگنے کا بھی خطرہ تھا. اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور پاس میں یہ ہوئی بھی ہیں کہ پاکستان اس میں پابند تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ گڈ ویل جسٹر کے طور پہ بھی کی جاتی ہیں، جس طرح کے آج کل اگر آپ حالات دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے جس طرح چل رہے ہیں، اور پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بارگیننگ ٹیبل پہ آ جائے انڈیا، اور ہم جو بھی مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہو یا کلبھوشن یادیو کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ بہت سارے ایشو ہیں، ٹریڈ کا مسئلہ ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو جو بن رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ بن رہا ہے اپنا خلائی پیسج جو ہے انڈیا کے لیے، انڈیا کے جہازوں کو اپنی فضائی حدود جو ہے استعمال کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے، اس ٹریڈ کے لیے جو ہے پاکستان اپنی جو ہے راہداری یا اسے یہ کریں اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. لیکن اسی کو دیکھتے
لیکن یہ تو ماضی میں بھی ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑے ہی مؤثر انداز میں انڈیا اور افغانستان دونوں ان مشکلات سے وہ نمٹ چکا ہے.
جنگ کبھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس وقت بیسیکلی تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا اور افغانستان تینوں حالتیں جنگ میں ہیں. और ये खुद मसाइल क्रिएट किए गए हैं। अगर ये एक ही टेबल पे बैठकर इन सारी चीजों और इन सारे इश्यूज को हल कर लें, और यही गुडविल जेस्चर भी आप किसी हद तक कह लें कि कुलभूषण यादव जो है उसको काउंसलर रसाई जो दी गई है, ये किसी ना किसी हद तक गुडविल जेस्चर भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई चूंकि अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से आईसीजे जो है ये उसके चार्टर के तहत जो है आईसीजे बना, और आईसीजे अगर फर्ज करें पाकिस्तान उसकी रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर लॉबिंग पाकिस्तान की कमजोर हुई यूनाइटेड नेशन में, तो पाकिस्तान पे पाबंदियां भी अक्वामे मुत्तहिदा लगवा सकता था।
ओके ठीक,
यस या नो वाली दोनों चीजें हो
हो
सकती थी।
सकती थी, राइट ओके। यानी पाकिस्तान के पास आपका कहना है कोई और ऑप्शन नहीं था, ये उन्होंने देनी थी ये रिसाई। लेकिन डॉक्टर मुनीश कुमार साहब, जिस तरह डॉक्टर फजल जावेद साहब ने कहा कि एक गुड गेस्चर के तौर पर भी इसको कहा लिया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से, ये बताइएगा कि कुलभूषण यादव को कौंसलर तक रिसाई भारत के अंदर पाकिस्तान के इस इकदाम को किस तरह देखा जा रहा है?
देखिए भारत में जो दो तीन तरह की खबरें आई, एक तो जब ये पता चला, जब ये न्यूज फ्लैश हुआ, तो जो मीडिया में जो एक्सपर्ट थे, जो मीडिया में जो खबरें आई, वो ये आया है अभी तो जिस तरह का माहौल है उसमें बताया गया कि फिर से इंडिया की जो है वो जीत हुई है। फिर दूसरी खबर ये आई कि फिर से उसी तरीके से जो है जो काउंसलर एक्सेस की जो बात थी, इसमें कैमरा लगाने की बिल्कुल ही अलग किस्म से जो है, जो पिछली बार जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे जब उनके फैमिली जब मिलने के लिए गई थी, तो वो एक जो है इंडिया की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया कि भाई उस तरीके से इस बार हम लोग नहीं मिलेंगे, तो शायद जो अभी जो मुलाकात हुई है तो वो कुछ दूसरे तरीके से मुलाकात हुई है, पिछली बार की तरह वो नहीं हुई है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जावेद साहब की बात में
जी,
कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने ये जो कदम उठाया है वो इसलिए भी उठाया है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर के मसले को लेकर के पाकिस्तान आईसीजे जा सकता है। अगर वो जाता है तो ये सवाल लाजमी है कि पूछा जाएगा कि भाई आपने जो पिछली बार जो जो बातें हुई हैं, जो फैसला हुआ था काउंसलर एक्सेस देने का, वो आपने अब तक फुलफिल नहीं किया है। तो ये भी एक मसला था जो जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो देना पड़ा। आईसीजे का फैसला जो है वो पाकिस्तान जो है उसको ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि दोनों लोग ये काफी जद्दोजहद के बाद ये फैसला आया था कि काउंसलर एक्सेस देना है पाकिस्तान को।
ठीक,
हम ये मतलब
ओके, ये जो आर्टिकल 370 की मंसूखी है, इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सख्त रद्द अमल जो है सामने आया, अभी तक डिफरेंट उस पे फ्रंट्स पे पाकिस्तान जो है एहतजाज कर रहा है, और हर फोरम को उसने पे आवाज़ उठाने की उसने कोशिश की है। तो आप दोनों से मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, पहले डॉक्टर फजल जावेद साहब आप बताइएगा कि आने वाले दिनों में ये जो हमें कशीदगी नजर आ रही है, इसमें कुछ कमी के इम्कानात आपको नजर आते हैं?
नहीं, देखिए मेरे अपने, ये मेरी जाती राय है, इसमें ऑफिशियल नहीं, ये मेरा जाती तजिया या जाती राय होगी कि देखिए कश्मीर जो है खा वो इंडिया का जो पाकिस्तान को, ये जिस तरह एक इंसान की शारग होती है इस तरह ये मुल्कों की शारग है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों मुल्कों को पानी कश्मीर से मिलता है। आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कश्मीर इंडिया के हाथ से निकल जाता है तो इंडिया बंजर हो जाएगा, इंडिया को पानी नहीं मिलेगा। वहां पर डैम बना के जब चाहे इंडिया को सैराब कर दें, और जब चाहे वो डैम में से फट्टे उठा के तो इंडिया को सारा पानी बहा दें। इसी तरह पाकिस्तान की भी हालत होगी कि अगर कश्मीर का पानी जो है, अभी आपने रिसेंटली दिनों में देखा ही है कि पाकिस्तान में फ्लड आया, उसकी बहुत सारी वजूहत थी, बारिशें भी ठीक है हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा एकदम से इंडिया ने वहां पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान में बहुत बहुत तबाही हुई है। मीडिया में इतनी चीजें नहीं आई जितनी एक्चुअली प्रैक्टिकली हुई हैं। तो इसी तरह से ये जो है कश्मीर जो है दोनों मुल्कों के लिए ये इशारा गया है। जिस मुल्क ने भी कश्मीर छोड़ दिया, समझ लीजिए कि उस मुल्क की एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बंजर हो जाएगी। तो कोई भी मुल्क इसमें पीछे हटने के लिए ना तैयार होगा ना होगा। इसका सिर्फ सलूशन जो है कि बार्गेनिंग टेबल पे बैठा जाए, कोई दूसरा मुल्क जो है वो सालसी के लिए तैयार हो, ऑनेस्टी से हो, और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखा जाए, या इस खित्ते को अंडर यूनाइटेड नेशंस दे दिया जाए, वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज रहें और वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इक्वल उस हिसाब से यानी उस खित्ते को देखते हुए कि इंडिया के पास रकबा इतना है जिसको सैराब करने के लिए इतने पानी की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास इतना रकबा है और इसको सैराब करने के लिए इतने पानी की ज़रूरत है, और यूनाइटेड नेशंस के अंडर अगर दे दिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है, अदरवाइज दोनों में से कोई एक मुल्क भी जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई मुल्क इससे पीछे हट जाता है तो वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा।
ओके, डॉक्टर मुनीश कुमार साहब, डॉक्टर फजल जावेद साहब को आपने सुना, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए उनका कहना है कि कश्मीर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई भी इसको छोड़ नहीं सकता, और उन्होंने तीसरी पार्टी की दोबारा बात की है जिसको बारहा जिससे भारत जो है इनकार करता रहा है। आने वाले दिनों में आप क्या इम्कान देखते हैं, क्या पाक भारत ताल्लुकात जो हैं उसको आप किस तरह देखते हैं मुस्तकबिल में, और ये जो कश्मीर का इशू है क्योंकि इंडियन कश्मीर में भी कर्फ्यू है, वहाँ भी एहतजाजात जो हैं वो हो रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल रीजन का आप क्या देखते हैं इसके बाद?
देखिए, जावेद साहब ने तो एक ऐसी थ्योरी दे दी जो बहुत ही डरावनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब से आज़ादी हुई है, दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं, तब से बहुत बार इस तरह के सिचुएशंस जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आए हैं। दोनों ने जंग भी एक साथ जो है वो लड़े हैं, लेकिन कभी भी जो इंडो जो सिंध जो मामला है, ये जो रिवर वाटर को लेकर के, शेयरिंग को लेकर के, ये मसला कभी खराब नहीं हुआ है और ना ही इस तरह की कभी बातें हुई हैं। और ये पानी छोड़ने वाली बात है, ये बहुत ही फार फेस्ड और बिल्कुल एक कुछ अफवाह भी है, इसमें हकायक भी बिल्कुल नजर नहीं आता है कि भाई हिंदुस्तान ने वो डैम छोड़ दिए तो वहाँ सैलाब आ गया। इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया में चलती हैं वो हकायक से बिल्कुल अलग है, खैर ये बात अलग है। लेकिन जिस तरह से अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के तहत तो दो बातें जो समझने की है कि कश्मीर पानी के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का वो जो है वो गारंटी है कि आप देखिए जितने मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, तो हर राज्य में है, हर स्टेट्स में है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई जो पूरा जो गिलान जो हुर्रियत का है वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट का है कि वो कि बिल्कुल चूंकि हम मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है इसलिए हमें बिल्कुल अलग कर दिया जाए, तो ये तो ये अगर मान लीजिए आप कि कोई आदमी मान भी लेता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बाकी सब जगह पे जो है हिंदुस्तान के अंदर में लोग ये कहें कि भाई ठीक है वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है तो आप उसको अलग कर दें, वहाँ पे हिंदुओं को आप बाहर कर दें और बाकी इलाकों में जो है मुस्लिम रहें। तो ये एक मसला है जिसको हमें समझना होगा, इसलिए हिंदुस्तान के लिए ये मसला सिर्फ वो पानी नहीं है ना ही वहाँ का जमीन है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की गारंटी है कश्मीर।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार साहब आपका, डॉक्टर फजल जावेद साहब आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ ही सामीन, इस सेगमेंट को हम समेटना चाहेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले हम लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी सामीन, वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं अफगान उमूर के माहिर मीर वैस अफगान साहब, और हमारे साथ हैं मिलिटेंट स्टडी फोरम्स से मुंसलिक जवाद फलक साहब, बताया जा रहा है दोनों हमारे साथ लाइन पे हैं। मीर वैस अफगान साहब, आपसे हम आगाज करना चाहेंगे। इतलात ये हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो बातचीत हो रही थी, नवां दौर जो जारी था वो ख़त्म होने के फौरन बाद अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी बरए अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद जो है वो कहा जा रहा है कि काबुल इतवार को पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज मुआहिदे के मुसविदे पर अफगान सदर गनी और अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की है। ताज़ा मालूमात इस हवाले से आपके पास क्या है?
शहनाज, मैं ये कह सकता हूँ कि माहिदा तय नहीं हुआ है। अलबत्ता दो दिन तीन दिन पहले जब जलमई खलीलजाद साहब का प्रोग्राम था वो बिल्कुल जाने वाला था, उसी वक्त मुला बिरादर ने उसे रुकवाया और उसने अपनी तरफ से कुछ कुछ ख्वाहिशात की, जो कि कैदियों की रिहाई की बात उन्होंने बहाना बनाकर जलमई खलीलजाद साहब के साथ फिर बैठ गई। तो और उस बैठने से तो खलीलजाद साहब ने उन्हें यही कहा हुआ है कि कैदी जो है वो अफगान हुकाम के साथ है, वो आप लोग बैनुल-अफगानी बातचीत में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अमेरिकन के पास नहीं है। एक तो यही बात था, जो ये बात लंबी हो गई, दो रात और गुजर गई है मुज़ाकरात पे, और वही माहिदा जो तय होने वाला था वो माहिदा तातील का शिकार हो चुका है। अलबत्ता मुलाकात की जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता रात जलमई खलीलजाद साहब ने अफगान सदर अशरफ गनी से शरीक किया हुआ है और उन्होंने बातचीत की है इसी मसले पे, दो बार मुलाकात हो चुकी है कल रात और आज फिर भी मुलाकात मतवको है अशरफ गनी और जलमई खलीलजाद साहब की। तो माहिदा नहीं हुआ है, वो माहिदा जो होने वाला था उसमें दो बड़ी इख्तिलाफात आ चुका है। एक इख्तिलाफ तो ये है कि वो अमारत के नाम से अफगानिस्तान को पुकारने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये अफगान गवर्नमेंट और अफगान अवाम को काबिल कबूल नहीं है। न ये इख्तियार तालिबान के पास है और न ये इख्तियार खुद अमेरिकन के पास, एक तो यही बात है। दूसरी बात जो सामने आ रहा है वो यूँ है कि वहाँ पे फोर्सेस के इनखिला की बात होते हैं। इससे पहले 1000 से 1500 तक की फोर्सेस पे फैसला हुआ था कि वहाँ पे रह जाएंगे अमेरिकन फोर्सेस, लेकिन वो अपनी सफारत को सिक्योर करने के खातिर रहेंगे, बहाना यही होनी थी। लेकिन अब अमेरिकन यही कह रहा है कि ये कम है, उसे ज्यादा होनी चाहिए और उसमें रहने की जो तरीक़ेकार है उसे भी चेंज करके अफगान फोर्सेस की जो तरबियत है वो भी अमेरिकन फोर्सेस से होनी चाहिए। तो ये दो बड़ी बातें सामने आ चुका है, ये तय नहीं पाया और मुज़ाकरात खत्म हो गए। मुज़ाकरात खत्म होने की बात जब मेरी बात हो रही थी वहाँ पे तालिबान सोर्सेस से तो वो बड़ी नाराज नजर आ रहे थे और साथ साथ वो यही कह रहा था कि वो खुद जलमई खलीलजाद साहब की टीम बार बार अमेरिका से पूछ लेते हैं और उनके पास बकौले तालिबान की फैसला करने की इख्तियार नहीं है। तो यही वजह थी जो मुज़ाकरात नाकाम हो गई, मैं तो इस मुज़ाकरात को नाकाम कह सकता हूँ। अगर से लोग यही कहते हैं कि ये एक कामयाब नशस्त था, लेकिन कामयाब नशस्त इसलिए नहीं कह सकते कि ये माहिदा 1 सितंबर से पहले होने वाला था। जब 1 सितंबर से पहले नहीं हुआ, अब बात इस पे हो रहा है कि इलेक्शन सर पे है तो वो शायद इलेक्शन की बाद दूसरी नशस्त हो जाए, यानी 10वां नशस्त हो जाए।
ओके, लेकिन अगर हम वापस आते हैं जलमई खलीलजाद, जिस तरह आपने भी कहा कि इस वक्त काबुल में मौजूद है, आज उनकी दूसरी मुलाकात हो सकती है अफगान सदर अशरफ गनी से। फ़र्ज़ करें कि ये जो मुसविदे पे बात हो रही है सदर गनी से, जिसकी तस्दीक एटलीस्ट सदर गनी के ऑफिस से की गई है, लेकिन अगर ये इसको कबूल नहीं करता अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो, तो फिर आगे आप क्या देखते हैं? क्या एक 10वां राउंड होगा या फिर क्या होगा?
10वां राउंड तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई शक है नहीं। 10वां राउंड के लिए वो लोग फिर बैठ जाएंगे, लेकिन जहां तक मसौदे की कबूल होने की और रद्द होने की बात है, अफगानिस्तान की नाम तब्दील नहीं हो सकता, ये कोई भी अफगान के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो चाहे अशरफ गनी हो या अफगानिस्तान की कोई आदिस फर्द हो। तो एक तो यही बात है, अगर वो इस बात पे प्रेशर डालना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। और जहां तक मसौदी की बात है, वो उसी मसौदी को शरीक कर रहा है अशरफ गनी के साथ जो पहले तय पाया गया हुआ था, लेकिन बाद में ये दो बातें जो सामने आ गई है वो मसौदी की हिस्सा नहीं बनी है और इसी पे मुज़ाकरात होनी चाहिए, इस पे मुज़ाकरात हो जाएंगे। अब ये बात एक निशस्त में यानी कि 10वां निशस्त में खत्म हो जाएगा या 11वां और 12वां में, ये किसी को पता नहीं चल सकता। लेकिन उसी माहिदा जो पहले इन्होंने एक तरफा किया हुआ था, उसी चीज को अशरफ गनी अहमदी के साथ शरीक कर रहा है और निशस्त की जो جزیات ہے. ہر مرتبہ جب نشست ہوتے ہیں تو یہ زلمہ خلیلزاد صاحب جاتے ہیں کابل حکام سے, کابل میں حکام سے وہ جزیات کو شریک کرتے ہیں, پھر ڈسکس ہوتے ہیں کہ ہاں یہ افغان گورنمنٹ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں, یا اس چیز کو اگر اس طرح ہو تو بہتر ہے. تو یہ ویسی مذاکرات کا حصہ ہے. تو ان چیزوں پہ بات ہو رہا ہے, لیکن سب سے بڑی بات جو اس نشست میں ہم اسے پیش رفت کہہ سکتے ہیں وہ یوں ہے کہ طالبانی افغان گورنمنٹ کے ساتھ بین الافغانی باتوں پہ, بین الافغانی مذاکرات پہ توافق کیا ہوا ہے. وہ انہوں نے مان لیا ہوا ہے کہ ہاں بین الافغانی مذاکرات ہونی چاہیے, اور افغان گورنمنٹ اسی بات پہ مصروف ہے کہ وہ بین الافغانی مذاکرات کے لیے اپنی ٹیمز بنا رہا ہے. لیکن ایک بات اور میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات ہوئی ہے پیس منسٹری کے ساتھ, وہاں پہ حکام نے مجھے بتایا کہ صلح کی جو کونسل ہے اس کی بھی ختم ہونے کی احکامات اشرف غنی احمد زئی نے دینا ہے, اور وربلی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پیس کونسل اور نہیں ہونی چاہیے, سب چیز جو ہے وہ اس کے ناطے ہونا چاہیے پیس منسٹری کی طرف. تو اگر وہ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے ایک ٹیم بنے گا اور مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے.
اوکے, اگر یہ بات چیت امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہو رہی ہے, جس کا آپ کا کہنا ہے کہ 10واں دور جو ہے وہ بھی متوقع ہے, ضرور ہوگا بقول آپ کے, اگر کیونکہ دونوں جانب فریقوں کی طرف سے پیش رفت کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ دعوے کیے جا رہے ہیں, اگر کوئی معاہدہ طے ہوتا ہے امریکہ اور اس کے مابین, طالبان کے مابین, اگلا ظاہر ہے اسٹیج کی جو بات کی ہو جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ افغان حکومت اور باقی جو دڑے ہیں افغانستان کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کا دور ہوگا, تو وہ کتنا مشکل دور آپ کے خیال میں ثابت ہو سکتا ہے؟
وہ مشکل دور ہے شہناز. میری بات ہو رہی تھی طالبان کے ساتھ, میں نے انہیں ایک بات بتایا کہ کیا بھی جب آپ لوگ آ رہے ہیں افغان گورنمنٹ میں تو کیا ہونی چاہیے. تو ان کی نظر اور باتیں بہت ہی ڈفرنس تھے, بہت ہی مختلف تھے افغان عوام اور افغان گورنمنٹ سے. مثلا طالبان یہی کہتے کہ افغانستان میں لیڈیز کی الگ یونیورسٹیاں ہوں گی, الگ سی کالجز ہوں گی, الگ سی اسکولز ہوں گی, اور ان کی جو دفاتر ہے دفاتر میں کام کر لیتے ہیں تو وہ الگ سے ہوں گے, اور سب کی سب وہ پردے میں رہیں گے. وہ پردے کی بات تو ٹھیک ہے, افغان عوام بھی مان رہا ہے گورنمنٹ بھی, لیکن یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں مان سکتا ہے. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بات بھی, یہ البتہ طالبان کی درمیان کی باتیں ہیں, تو انہوں نے اس بات میں بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ افغانستان میں یہ میوزک کی جو شوز ہو رہا ہے, جو لیڈیز سنگرز گا رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ٹیلیویژن کی جو کچھ شوز ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس طرح کی شوز نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ, جو اینکرز پرسن ہے انہیں کو پردے میں ہونی چاہیے, اور جو کچھ ہے وہ اسی طریقے, مطلب یہ ہے کہ وہ اسی ڈیموکریسی کو نہیں مان رہا ہے. طالبان کہہ رہا ہے کہ کچھ ہم نیچے آ جاتے ہیں جو اپنی پرانے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے, اور کچھ کو کچھ افغانستان گورنمنٹ کو نیچے لانا پڑے گا. درمیان میں ایک راستہ نکالنے کی طالبان کوشش کر رہا ہے, جو کہ یہ بڑی مشکل سچویشن ہوگا اگلے مذاکرات جو خود افغان جو گورنمنٹ اور طالبان ان کے درمیان جو ہوتے ہیں, تو ان میں یہ چیز بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان سب لوگوں کو, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں پہ باور کرنا, ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لانا یا کسی کو ماننا آسان سی باتیں نہیں. یہ تو صرف کچھ چیزیں میں نے بتائی, درمیان میں بہت سارے کچھ جو طالبان بتا رہا ہے وہ قبل از وقت ہوں گے کہ میں یہاں پہ ان پہ بات کر لو, تو وہی جنجالی مرحلہ وہی ہوگا. لیکن ایک اچھی بات اسی مرحلے میں یہی ہوگی شہناز کہ وہاں پہ سیز فائر ہوگا. جب سیز فائر ہوگا چاہے مرحلہ جتنی بھی جنجالی کیوں نہ ہو, لیکن لڑائی جھگڑا تو سٹاپ ہوگا.
ٹھیک
تو یہی اسی مرحلے کی ایک اچھی بات ہے.
اوکے, ایک یہ بھی خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ بعض جو علاقے ہیں اس پر طالبان جو ہیں ان کے مسلسل حملے ہو رہے ہیں, بعض علاقوں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے, اس پہ بھی آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. اور ایک بہت ہی اچھی خبر بھی بتانا چاہوں گی کہ تورخم بارڈر جو ہے اس کو افغانستان پاکستان حکومت کی جانب سے دن رات کے لیے کھول دیا گیا ہے, یعنی یہ بارڈر جو ہے اب تجارت کی راہداری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دونوں ممالک کے مابین, یہ اب دن رات جو ہے یہ راہداری کھلی رہے گی. یہ کتنی اچھی مثبت وہ ہے پیش رفت. اس پہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی. افغان صاحب ہمارے ساتھ رہیے, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو یونیورسٹی سے پروفیسر سرفراز نیازی صاحب نے, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور نیازی صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ افغان مفاہمت کے لیے جو امریکہ کے خصوصی ایلچی ہے زلمے خلیل زاد وہ اس وقت کابل میں موجود ہیں, اور جو افغان صدر اشرف غنی ہے ان سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو افغان طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کا مسودہ ہے مجوزہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو ابھی آپ سے بھی یہ کوشچن میں کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ مسودہ افغان حکومت کی جانب سے رد کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے کہ افغان جو حکومت ہے ان کا اس مسودے کے بارے میں کوئی ریئیکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے.
جی, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مسودہ ہے اس میں اس کی جو سب سے پہلی شک ہے وہ یہ کہ امریکہ اپنی 14,000 فورسز کو ریڈیوس کر کے آدھا کر دے گا, لیکن کل انہوں نے ایک اور چیز ریڈیوس کی ہے اور وہ یہ کہ وہ سی آئی اے جو ہے وہ وہاں پر آپریٹ کرے گی, جس کو انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں سی آئی اے کو الاؤ نہیں کریں گے وہ. اور سب سے جو ویک پوائنٹ ہے اس پورے ڈسکشن کا جس سے میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے عوض میں طالبان صرف اس بات کو ایگری کریں گے کہ وہ القاعدہ کو سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن مسئلہ اس وقت القاعدہ کا نہیں ہے, مسئلہ اس وقت یہ کہ ناردرن ایسٹرن افغانستان میں جو آئیسس کا فٹ ہولڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں افغانستان کی اور طالبان کی, مجھے بالکل ٹرسٹ نہیں ہے کسی بھی مسودے کو کہ اس کا کوئی حل نکلے گا, کیونکہ یہ ایک بہت لمبی ہسٹری افغانستان کی اور طالبان جو ہیں ان کو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسودہ کہیں آگے پہنچے گا, اور اگر پہنچا بھی اس کا کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا سوائے اس کے کہ طالبان دوبارہ واپس آ جائیں گے اور موسٹ لائکلی آئیسس والے جو ہیں وہ ان کو اوور کم کر کے یا ان کے ساتھ مل کے وہی حکومت بنا لیں گے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ بنے اس خطے میں.
اوکے, کیا اس ایگریمنٹ کا آپ بھی یہی نتیجہ دیکھتے ہیں میر ویس افغان صاحب کہ, اور کیا طالبان کی طرف سے بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت میں آ جائیں گے واپس اس معاہدے کے عوض؟
حکومت میں آ جائیں گے, ظاہر ہے طالبان تو یہی کوشش کر رہا ہے کہ حکومت میں آ جائے, لیکن حکومت ان کی مرضی سے چلے تو یہی چیز افغان عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جہاں تک فیس کی تعلق ہے ابھی آنے والا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ایک بات میں واضح الفاظ میں کہہ سکتا ہوں, پاکستان پہ بھی پریشر ہے, وہ بھی مجبور ہے کہ ابھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پیس کی کوشش کرے, اور انہوں نے یہ 40 سال کا تجربہ کروایا, نہ تو انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کروایا اور نہ وہ لوگ لڑائی جھگڑے سے کامیاب ہو چکے ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ہیں جو افغانستان میں لڑائی جھگڑے کر رہا ہے ان لوگوں کی بھی سمجھ میں یہ آ چکا ہے کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ فنگ کی زور سے افغانستان پہ قبضہ کر لے. ہاں, حزب اسلامی کی طرح جو گلبدین حکمتیار ہے وہ لوگ بھی آ سکتا ہے, وہ لوگ بھی افغانستان کا حصہ بن سکتا ہے, سیاست میں شاید وہ کسی جگہ تک پہنچ سکے, لیکن اس طرح جھگڑے لڑائی تھی تو ان لوگوں کے خلاف نفرت بڑھ رہا ہے, بڑھ چکا ہے, لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. اور اب کچھ باتیں تو اس طرح ہے کہ نہیں ہو سکتے, ان لوگوں نے وہی محبوبیت جو پہلے ان کے پاس کچھ تھا سب کی سب ہاتھ سے دے چکا ہے. ہر دن افغانستان میں لوگ مر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا طالبان کر رہا ہے اور طالبان کے پیچھے پاکستان ہے. اسی چیز کو اب صرف افغان عوام, افغان گورنمنٹ نہیں بلکہ دنیا والی بھی سمجھ رہا ہے. تو اسی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ابھی آسان ہو گیا ہے دنیا کے لیے کہ وہ افغانستان میں پیس لائے, اور پیس لانے کے لیے یہی طریقے ہیں. ہاں, ایک چیز طالبان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے جو ان کی سیکریسی تھی. طالب ایک سیکرٹ چیز تھا, ایک سیکرٹ کی طرح رہ رہا تھا. اب وہ سب دنیا کو معلوم ہو گئے, اسپیشلی امریکنز کو جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے, انہیں پتہ چل چکا ہے کہ طالب کہاں ہے, کس طرح وہ آپریٹ کر رہا ہے, کہاں سے کرتے ہیں, اور ان کی لیڈر کون سے کس حد تک پانی میں ہے. تو ان سب یہ جو ہے وہ بڑا نقصان ہو چکا ہے طالبان کی, اور طالبان مجبور ہے کہ ابھی پیس کی طرف آ رہا ہے اور آ جائیں گے.
اوکے, یہ جو دو دن پہلے یہ خبر تھی یا کل کی, بلکہ باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, جس میں کہ افغان فورسز کو بتایا جا رہا ہے قندوز صوبے میں کہ وہ اسلحہ جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں, یہ کیا کہانی ہے اور اس وقت قندوز صوبے کی کیا صورتحال ہے, وہاں پہ کس کا کنٹرول ہے؟
اسی رات یعنی کل نہیں پرسو, ایک دن پہلے والی رات جب قندوز پہ حملہ ہو رہا تھا, تو وہاں سے گورنر نے میرے ساتھ بات کی اور میں نے خود افغان وزیر دفاع کے ساتھ بات کیا ہوا تھا, اسد اللہ خالد کے ساتھ کئی مرتبہ. ایک بات تو یہ ہے کہ قندوز پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا ہے, امریلی سوری قندوز کی کچھ چیک پوسٹ جو ہے اور ہاسپٹل کے ایک حصے پہ جو طالب مریضوں کی ناطے وہاں پہ گئے ہوئے تھے طالبان, انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ہاسپٹل کے کارنر پہ, اور کچھ چیک پوسٹ تھے جو انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول لائے ہوئے تھے. تو وہ جب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کل کی رات پہ حملہ ہو رہا ہے ایک ترتیب ہے, اور صبح سویرے وہاں پہ ہوم منسٹر اور وہاں پہ ڈیفینس منسٹر جاتے ہیں, وہاں پہ امریکن فورسز کی جو کمانڈر ہے میلر وہ جاتے ہیں. تو یہ تو فیس بک کی بات ہے, میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور جہاں تک سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کی باتیں ہو رہا ہے, ہاں وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے, وہ پرانا ویڈیو ہے جو ایک بار قندوز پہ انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا اور قندوز کو قبضے میں لیا ہوا تھا 2015 میں. تو وہ اسی ویڈیو کو لوگ دکھا رہا ہے, اسی ویڈیو کو بار بار طالبان ریپیٹ کرتے ہیں اور انہیں یہی چیزیں لکھتے ہیں. تو اب تو لڑائی جھگڑا طالبان کی لڑائی جھگڑا ہے, اور انہیں میں سے اگر کوئی پرانی ویڈیو کوئی اپلوڈ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ وہ. ہاں, ایک بات اور ہے, اسی دن ایک سوسائڈ بمبر نے بلاسٹ کیا ہوا تھا قندوز میں, جو کہ زیادہ افواج کو نقصان پہنچا, 10 فوجی شہید ہو چکے, پولیس البتہ شہید ہو چکی ہے, اس میں خود آئی جی پولیس زخمی تھا, سانگزئی صاحب وہ کریٹیکل حالات میں زخمی تھا. اس کے بعد آج ہی ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہے قندوز میں. یہ ہوتے ہیں, یہ افغانستان کے ہر حصے میں ہوتے ہیں, اور جب طالبان پہ پریشر زیادہ ہوتے ہیں, وہ انڈر پریشر آتے ہیں, تو وہ لوگ سوسائڈ بمبرز کو یوز کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا میں رہے اور لوگوں کو یہ دکھائی دے تاکہ کہ ہم موجود ہیں اور ہم صوبوں پہ حملے کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی صوبہ نہ طالبان نے ابھی تک اپنی کنٹرول میں لیا ہوا ہے مکمل طور پہ, اور نہ ایک دن وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں, یہ تو ہوتے ہیں میرے خیال سے سوشل میڈیا میں, تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں.
اوکے, ٹھیک. آپ پروفیسر نیازی صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ زیادہ توقعات جو ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے, اب زیادہ پر امید نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہو بھی جائے تو افغانستان میں امن آ جائے گا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 18 برسوں سے جاری جو لڑائی ہے اس سے بھی افغان تنازع کا مکمل حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا. تو طالبان کی حکومت ضرور گرائی گئی ہے, کئی مثبت پیش رفت جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, ایجوکیشن کو آپ دیکھیں, جمہوریت دیکھیں, یہ مثبت چیزیں ہمیں 18 برس میں نظر آئی ہے, لیکن کوئی باقاعدہ حل جس کو ہم کہہ سکیں مکمل حل وہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو پھر کیا ہونا چاہیے اس کا حل؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب دیکھیے, کل ہی انہوں نے پولے کمبیر پہ انہوں نے حملہ کر کے, طالبان ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہیں, اور پہلی بات یہ کہ جب امریکن فورسز نکل جائیں گی या कम हो जाएंगी, तालिबान वापस आ जाएंगे अफगानिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। और जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रही है तालिबान की रूल को, ओके, अफगानिस्तान इस वक्त वन ऑफ द टॉप लोएस्ट 10% इकोनॉमिक स्टेटस पे है उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम 168 और 186 है। जो गुर्बत वहाँ पर है और जो प्रॉस्पेरिटी की नीड है, जब तक वो पूरी नहीं होगी, जितने आइडियोलॉजिक आपके ख्यालात हैं वो किसी तरह से भी स्टेबल नहीं हो सकते। जब तालिबान वापस आएंगे उनके वही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, और ये जितने भी चेंजेस हुए हैं इस पिछले 18 साल में जब तालिबान के पीछे हटाया गया है, ये फौरन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका बेसिस सारा है कि रिलीजन को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया हुआ है, जो पाकिस्तान में भी हुआ। सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाया वो ज़िया उल हक़ ने पहुंचाया पूरे दुनिया को। अब ये एक ऐसा ऐसी सिचुएशन है कि ना निकलते बिने ना उगलते बिने वाली गुफ्तगु है ये। ट्रंप साहब चाहते हैं कि हो जाए क्योंकि उनका प्रॉमिस था, लेकिन अमेरिकन पब्लिक जो है 50% अभी प्यू रिसर्च का आया था, वो समझते हैं कि ये डिफीट है अमेरिका की। और ना ओनली डिफीट है ये, इससे टोटल टर्न अराउंड कर जाएगी अफगानिस्तान की फ्यूचर, बहुत ही गलत होगा फ्यूचर के लिए। और जो आज़ादियां मिली हैं अफगानिस्तान में पिछले 18 साल में, वो सब खत्म हो जाएंगे जब तालिबान वापस आ जाएंगे।
तो यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर तालिबान से बातचीत भी हल नहीं है, लड़ाई भी करके देख ली, तो फिर हल किस चीज में है, कि अमेरिका के पास कौन सा ऑप्शन है जो उसने अभी तक नहीं अपनाया?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया है कि एक क्लीशे है कि आज अफगानिस्तान बहुत पुराना मुल्क है, 50,000 ईयर्स हो गए वहाँ पे हिस्ट्री है, इनहेबिशन, कितनी दास्तानें हुई, लड़ाइयाँ हुई हैं। अफगानिस्तान कैन नॉट बी कॉन्कर्ड बाय एनीबॉडी, ये पेक लिखा गया है अक्सर और इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो वाहिद तरीका है, और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, वो ये है कि अल्टीमेटली हर हुकूमत चाहेगी कि वो अपने फाइनेंशियल और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वॉल्व हों। तो अगर अफगानिस्तान को हम तैयार है बनाने को इकोनॉमिक पार्टनर कई तरीके से, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हुकूमत वो तालिबान की है या इलेक्टेड जमहूरी जो हुकूमत है उसका वक्त नहीं है भी आया अफगानिस्तान में। उनको नहीं पता जमहूरियत किसे कहते हैं, ना वो समझ सकते हैं। ये हजारों साल
इतने बरसों से तो हुकूमत चल रही है, जमहूरी हुकूमत वहां पे, पार्लियामेंट मौजूद है, इलेक्शंस हो चुके हैं वहां पे।
अफगानिस्तान जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क था और जमहूरी मुल्क ही रहेगा। अफगानिस्तान 300 साल पहले पहली लेडीज गवर्नर अफगानिस्तान की तरफ से लाहौर में मुकर्रर की गई हुई थी। तो उस वक्त से जब अफगानिस्तान जमहूरी मुल्क था, आज क्या हुआ है? अफगानिस्तान बिल्कुल जमहूरी मुल्क ही रहेगा। और यही तालिबान, अगर पाकिस्तान पे कुछ और प्रेशर आ जाए तो इसी तालिबान को, इसी जमहूरियत को कबूल कर देगा। ये आज की बात, ये इस तरह बातें नहीं है कि कोई जज्बाती बातें हैं, लेकिन अगर किसी को तालिबान के अंदर से इतला हो तो वो कह सकता है। तालिबान अभी दो धड़कों में तकसीम हो चुकी है खतर में, इसी चीज पे कि मुला उमर की जो लोग हैं, मुला उमर की जो पैरवी लोग हैं, वो मुला खैरुल्लाह खैरख्वाह, खुद मुला अब्दुल गनी ब्रादर अपन, ये लोग इसी बात पे राजी है कि हाँ, हमें इसी गवर्नमेंट के साथ जाना चाहिए। और साथ साथ वहाँ पे मुतकी है जो प्रो पाकिस्तानी समझते हैं, आमिर खान मुतकी, और खुद जो अब्बास तानकज़ई साहब है, वो लोग लड़ाई झगड़े पे ज्यादा जोर दे रहा है। इसका मकसद हर चीज ये नहीं है कि एक निशस्त नाकाम हो जाते हैं दूसरे निशस्त पे नहीं। अब तो वो टाइम जा चुका है, अब तो दुनिया वाली भी समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसके पीछे कौन खड़े है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे है और भी चाहिए ताकि वो तालिबान को सही रास्ते पे ला दे, क्योंकि अब अफगान अवाम समझ रहा है कि तालिबान वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस की रोल अदा कर रहा है, क्योंकि इसी चीज के लिए लोग उन्हें नहीं छोड़ते। और जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जमहूरियत चल रहा था और चलेंगे इंशाल्लाह।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मीरवेस अफगान साहब, और प्रोफेसर सरफराज नियाजी साहब, आपके भी बेहद शुक्रगुजार हैं हम। यहाँ पे इस सेगमेंट को हम समेटना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सदर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, ने उनको खुशामदीद कहते हैं। एक बिल्कुल ही मुख्तसर ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर मेहदी हसन से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامین, ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پروگرام میں خوش آمدید, السلام علیکم. اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والی اور پھر اپیل کے بعد بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی نے ایک پہلی دفعہ رہائی کے بعد انٹرویو ایک دیا ہے دی ڈیلی گراف کو, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دنیا کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کی وجہ سے جو لوگ جیل میں موجود ہیں اس کے بارے میں دنیا کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے لیے بھی ایک شفاف قانونی کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اگر کوسچن یہ ہے کہ آسیہ بی بی اگر اس طرح اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے, جو مین میڈ لا ہے پاکستان کا مذہبی قانون بلیسفیمی قانون, تو کیا اس میں تبدیلی کے توقعات آپ دیکھتے ہیں, امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, تبدیلی کے لیے بہت عرصے سے کوششیں کی گئیں, کہا گیا کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ محسوس یہ کیا گیا جب سے یہ قانون آیا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور سے کہ اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے, اور جو کیسز رجسٹر ہوئے اس قانون کے تحت اس میں سے اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف رجسٹر ہوئے, جو ان لوگوں نے کروائے جو کوئی انتقام لینا چاہتے تھے اپنے مخالفین سے کسی بات کا, انہوں نے یہ سہارا لیا کہ اس میں قرآن کی توہین کی ہے یا پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے یا اسلام کی فلسفے کی توہین کی ہے, اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. اور 7 افراد جو ہیں وہ جیل جانے سے پہلے یا عدالت میں جانے سے پہلے بازار میں یا اپنے گھر کے دروازے پہ یا پولیس اسٹیشن کے دروازے پہ قتل ہو گئے جن پہ یہ الزامات تھے. تو یہ تمام حالات, اور ایک جج بھی ہائی کورٹ کے قتل ہو چکے ہیں اس سلسلے میں, جنہوں نے ضمانت لی تھی ایک بلاسفیمی کے ملزم کی, ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے جج کو. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون میں یقیناً ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے جو اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سب کانٹیننٹ برٹش کلونیلسٹ کا غلام تھا, اس وقت ایسا کوئی سخت قانون موجود نہیں تھا بلیسفیمی کا, لیکن اس 100 کے عرصے میں سب کانٹیننٹ میں صرف ایک ہائی پروفائل کیس ہوا تھا جس میں سزا ہوئی تھی ایک ہندو آتھر کو, جس نے اس کیس کے مطابق پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی تھی اپنی ایک کتاب میں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے خلاف جو کچھ کیا جاتا ہے اس سے نقصان تو پاکستانی مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. یہ جب ایک کتاب چھپی تھی جس پہ بہت لیدے ہوئی ساری دنیا میں اور بہت کنٹروورشل کتاب تھی, تو اس کے خلاف جو مظاہرے لاہور میں ہوئے اس میں 70 موٹر سائیکل, 30 کاریں اور 20 بینک ایسے تھے جن کو آگ لگائی گئی اور لوٹا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور ریلیجس مائنڈ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کیوں بلیو کرتے ہیں پاکستان کے جو ریلیجس مائنڈ ہے یا لیڈرز ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں یہاں, کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے. اگر ہالینڈ میں کوئی اسکیچز بناتا ہے, کوئی آرٹسٹ کوئی اسکیچز بنا دیتا ہے یا کارٹون بنا دیتا ہے, تو آپ یہ کیوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے اسکیچز ہیں؟ اس پہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ایسی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک گناہگار مسلمان کے طور پہ کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی ہو ہی نہیں سکتی, کیا گستاخی کریں گے ان کی شان میں آپ. تو یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو باہر گئی ہیں جن پہ مسیحی خاتون, کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اپنے وطن سے دور کر دی گئی, لیکن ان کا باہر جانا اس لیے ضروری تھا کہ جو تاریخ ہے اس قانون کی اور اس کے ملزموں کی, ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور اگر عدالت ان کو سزا نہ دے, اور ان کا کیس تو ایسا ہے جس میں گورنر بھی قتل کیے جا چکے ہیں, اور گورنر کو قتل اس شخص نے کیا تھا جس کو گورنر کی حفاظت کی تنخواہ دی جاتی تھی. وہ تنخواہ ان کی حفاظت کی لیتا تھا اور اس نے اپنے اس کو قتل کر دیا جس کی حفاظت پہ وہ معمور تھا. تو یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں, ان کی صحیح انٹرپریٹیشن کی اور تشریح کی ضرورت ہے.
ٹھیک,
لیکن اس کے لیے ریلیجس مائنڈ ہمارے یہاں تیار نہیں ہے.
رائٹ, اوکے. لیکن ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, یہاں جو امریکی محکمہ خارجہ ہیں ان کی رپورٹوں کے جو حالیہ رپورٹس ہیں اس کے مطابق بھی پاکستان کی جیلوں میں اس وقت تقریباً 77 افراد جو ہیں وہ توہین مذہب کے قانون کے الزامات کے تحت قید ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی کہا اور اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں بیشتر تعداد مسلمانوں کی ہے, تو ان کا آپ جیسی جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ان کی رہائی کے لیے, ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے, یہ اتنا حساس معاملہ ہے. ہیومن رائٹس کمیشن پہ تو پہلے ہی ریلیجس رائٹس کا یہ الزام ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا فالو کرتا ہے, اور اگر اس پہ ہم کوئی ایکشن لیں گے یا آواز بلند کریں گے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. مگر بہرحال ہم کرتے رہتے ہیں, اور اس میں جو مسلمانوں کے خلاف کیسز ہیں اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے قانون کو وہ غلط ہے, اور اس میں ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے. اگر اس کو مکمل طور پہ ختم نہ کیا جانا چاہیے تو اس کی تبدیلی ایسی ہونی چاہیے کہ اسے مس یوز نہ کیا جائے.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, انسانی حقوق کے ایک کارکن کے طور پر آپ بتائیے گا کہ اگر ایک تبدیلی کرنی ہوئی اس قانون میں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک بڑا لوپ ہول اس میں کیا ہے؟
تبدیلی تو یہ چاہیے جو کہا جاتا رہا ہے پہلے, اس وقت تک کیس رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے کسی کے خلاف جب تک کوئی ہائی لیول انسٹیٹیوشن یا ہائی لیول شخصیت تحقیق نہ کر لے اس الزام کی جو الزام کسی پہ لگایا جاتا ہے. کیونکہ الزام لگانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں کسی پہ بھی الزام لگا سکتا ہوں, کوئی تھانے جا کے میں رپورٹ کر دوں تو تانا جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ میری ایف آئی آر درج کر لے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہی جاتی رہی ہیں, ان پہ غور ہوتا رہا ہے, لیکن کیونکہ ریلیجس مائنڈ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے اس لیے ان تبدیلیوں پہ یا اس کی اصلاح پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ٹائم دینے کا بے حد شکریہ. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ آج امریکہ بھر میں لیبر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مسعود عبدالی صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی مسعود عبدالی صاحب, تھوڑی سی جو تاریخ ہے لیبر ڈے کی, وہ اگر آپ ہمارے سامعین کو بتائیں اور یہ دن جو ہے کیوں منایا جاتا ہے.
دیکھیں شناز, یہ لیبر ڈے جو ہے وہ تو دنیا بھر میں جو ہے تو
فرسٹ مئی کو
مے ڈے منایا جاتا ہے. اور عجیب اتفاق کے اس دن کا آغاز جو ہے وہ شکاگو کے واقعے سے ہوا تھا. شکاگو میں قتل عام مزدوروں سے اس سے وہ دن کا آغاز ہوا. لیکن امریکہ میں ایک بڑی تاریخی طور پہ کمیونسٹوں کے خلاف ایک نفرت یا ان کے سسٹم کو برا بھلا کہنے کی عادت تھی, تو اس کی وجہ سے امریکیوں نے جو ہے اپنا لیبر ڈے جو ہے وہ فرسٹ مئی کے بجائے جو ہے ستمبر ایک سے شروع کر دیا. یہ دراصل جو ہے وہ ایک طریقے سے موسم بہار جو ہے اس کا درمیان بھی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اس دن کی اہمیت اس سے بارتی ہوگی کہ موسم بڑا اچھا ہوتا ہے, اس دوران لوگ ویکیشن بہت اچھی کرتے ہیں. اور امریکہ میں عام طور سے جو چھٹیاں منائی جاتی ہیں یا تہوار منائے جاتے ہیں, اس میں خاص طور سے اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ اچھی طریقے سے تفریح کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ڈیٹ کے بجائے تاریخ ہوتی ہے. مثلا ستمبر کا پہلا پیر جو ہے وہ منایا جاتا ہے لیبر ڈے کے طور پر. تو یہ دراصل یعنی چونکہ یہ کمیونسٹوں کے طریقوں کے خلاف رہتے ہیں, ہر معنی میں رہتے تھے, اس لیے انہوں نے جو ہے اب یعنی یوم مئی کے بجائے امریکہ میں جو ہے پہلی ستمبر کے پہلے پیر کو جو ہے لیبر ڈے منایا جاتا ہے.
اوکے, تو اس سے کیا پیغام دینا مقصود ہے؟
نہیں, اس سے پیغام دینا مقصود یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ دنیا میں مزدوروں کا ایک عالمی دن تھا, اور وہ چونکہ امریکی جو ہے وہ اس دن کو نہیں منا سکتے تھے, کیونکہ اس سے پھر وہ تاثر وہی بڑھتا کہ جن شکاگو کے جو واقعات ہیں وہ بہرحال ایک اچھے واقعات نہیں تھے امریکہ کی تاریخ میں. کہ شرمناک واقعہ تھا کہ ہزاروں مزدور مارے گئے اس وقت. تو دوسرے ہر بات یہ چونکہ ان کی کمیونسٹوں کے خلاف ہوتی ہے, کمیونسٹوں کے خلاف ہوتی ہے. اب تو خیر وہ نفرت ختم ہو گئی, لیکن جو سر جنگ کا زمانہ تھا جب روس عروج پہ تھا اور سوویت یونین ہوا کرتا تھا, تب ظاہر کہ یہ دور تھا کہ ہر چیز جو ہے امریکہ کی وہ روسی ثقافت کے خلاف ہوتی تھی. تو اس لیے انہوں نے جو ہے اس کے متبادل کے طور پر جو ہے یکم ستمبر اپنا لیبر ڈے بنا لیا.
اوکے, تو عام طور پر امریکی اس دن کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ہم جب آ رہے تھے آفس تو سڑکیں بالکل خالی تھیں, لوگ جو ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے تھے. آفس میں بھی جو کافی لوگ جو ہیں چھٹی پہ ہیں آج, تو کس طرح کرتے کیا ہیں, کس طرح مناتے ہیں اس دن کو یہ لوگ؟
دیکھیں چونکہ میں نے عرض کیا کہ امریکی بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں, یہ عام طور سے اپنے جو تہوار ہے وہ اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ویکینڈ پہ آ جائیں. جیسے میں نے کہا صرف تاریخ نہیں, دنیا بھر میں تہوار کی تاریخ ہوتی ہے نا, جیسے یکم مئی ہے, لیکن امریکہ میں جو تہوار اکثر ہیں وہ تاریخ نہیں ہوتے بلکہ دن ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا, ستمبر کے پہلے پیر کو منایا, اس لیے ان کی چھٹیاں لمبی ہو جاتی تھیں. تاہم اس بار جو ہے وہ بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ہریکین جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے مشرقی ریاستیں, اور جس کی وجہ سے ہزاروں فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہیں. تو اس بار جو ہے تھوڑا سا اس میں اس عام طور سے وہ اس تہوار کے موقع پہ ملاقاتیں کرتے ہیں, لوگ جاتے ہیں ویکیشن کرتے ہیں, لیکن اس بار ایک تقریباً کوئی ایک تہائی کے قریب امریکہ جو ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے. اس کی وجہ سے اس دفعہ جو ہے اس کی جو خوشیاں وہ تھوڑی سی کرکری ہو گئی, کیونکہ آپ کو مانا ہزاروں فلائٹیں جو منسوخ ہو گئی ہیں. تو اس بار جو ہے اور عام طور سے چونکہ ہریکین سیزن ہے, اتفاق سے اکثر سال جو ہے وہ لیبر ڈے کے موقع پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر طوفان اور ہریکین کی صورتحال ہوتی ہے. اس لیے اور اس بار بھی جو ہے صورتحال ایسی ہے, جس کی وجہ سے اس بار جو ہے وہ یعنی اس طرح سے یہ لوگ نہیں منا سکے جیسے اس کی روایت ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو اب میزبان شہناز نفیس, انجینئر پاسکو وولریچ اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ بھر میں امیگریشن سے متعلق پبلک چارج کا قانون آئندہ ماہ سے لاگو ہو جائے گا، جس کے تحت سرکاری مراعات لینے والے غریب تارکین وطن کو گرین کارڈ کے اجرا سے انکار کیا جا سکے گا۔ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں، بلکہ پرانے قانون کو ہی اثر نو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ قانون کیا ہے اور اس پر بڑے پیمانے پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، جانتے ہیں ماہر قانون بیرسٹر سلیم رضوی سے۔
پبلک چارج لا ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی ہے اور اس کے بارے میں انتہائی شدید کریٹیسزم سامنے آ رہا ہے ہیومن رائٹس گروپ کی جانب سے، پرو امیگرینٹس گروپ کی جانب سے اس پہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک معقول وجہ موجود ہے۔ جہاں تک یہ قانون کا تعلق ہے، یہ قانون بہت عرصے سے کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اگر آپ اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو ایک صدی سے زیادہ سے یہ قانون جو ہے وہ قانون کی کتابوں میں، امیگریشن کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جس وقت چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ بنایا گیا تھا۔ جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، خاص طور پہ امریکن تاریخ کو اور امیگریشن کے حوالے سے، انہیں معلوم ہے کہ ایک سٹیج پہ چائنیز کو اس ملک سے ڈپورٹ کرنے کی ایک میسو کمپین شروع کی گئی تھی، اور یہ بات ہے 1880 کی، اور اس وقت یہ پبلک چارج لا جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اب اس کی نوعیت کو جو ہے مزید نیرو کر دیا گیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ وہ لوگ کے جو گرین کارڈ حاصل کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس بنیاد پر اسے گرین کارڈ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ لو انکم یا کسی سٹیج پہ اس نے گورنمنٹ سے پبلک بینیفٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کے جن کی آمدنی جو ہے وہ ہائی ہے، ان لوگوں کو گرین کارڈ ملتے رہیں گے، جن لوگوں کی انکم جو ہے وہ لو ہے اور لائف کے کسی حصے میں انہوں نے پبلک بینیفٹ حاصل کیے ہیں، تو ان لوگوں کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو انسان کے طور پہ جانچا نہیں جا رہا، بلکہ انسان کو اس بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس پیسے ہیں، کس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو امیگرینٹس گروپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے وہ انتہائی جائز کرٹیسزم ہے، کیونکہ اس میں اپلیکنٹس کو جو ہے دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ لوگ کے جو غریب ہیں، وہ لوگ کے جو امیر ہیں، امیروں کے لیے راستہ کھلا ہے، غریب لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، اس امر کے باوجود کہ وہ تمام کوالیفیکیشن رکھتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ لیٹس سے کہ کسی شخص کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہوتی ہے، اور امریکن سٹیزن سے میرج کی بنیاد پہ وہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اسے گرین کارڈ مل جائے، کوئی اس کا کرمنل کنوکشن نہیں ہے، اس کا ریکارڈ صاف ہے، امیگریشن کی اصطلاحوں کے مطابق، قوانین کے مطابق وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اسے یہاں پہ گرین کارڈ مل جائے، لیکن یہ کہنا کہ جناب اب ہم تمہیں گرین کارڈ اس لیے نہیں دیں گے کہ تمہاری آمدنی کم ہے یا تم نے کبھی پبلک بینیفٹ حاصل کیے تھے، یہ ایک صریحاً ڈسکریمنیشن ہے جس پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے یونائیٹڈ اسٹیٹ کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ پبلک بینیفٹس کے بارے میں بھی بڑی کنفیوژن موجود ہے۔ لیٹس سے کہ اگر کسی شخص نے میڈیکیڈ حاصل کیا ہے، نان ایمرجنسی میڈیکیڈ حاصل کیا ہے، یا ہاؤسنگ کے سلسلے میں جو پبلک بینیفٹ تھے، جو واچرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیے گئے ہیں، یا بچوں کے لیے کئی پروگرام رکھے گئے ہیں، اب اگر کسی شخص نے یہ پبلک بینیفٹ حاصل کیے ہیں تو امیگریشن سروس کے پاس یہ ایک پاورفل ٹول ہوگا کہ وہ انکار کر سکیں کہ تمہیں گرین کارڈ نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ ان لافل اسٹیٹس میں ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، کہا گیا کہ جناب یہ لوگ یہاں پہ انلیگل ہیں اس لیے انہیں گرین کارڈ نہیں ملنا چاہیے، اور ایسے لوگ کے جو ان لافل اسٹیٹس میں تھے انہیں ڈپوٹیشن کی زد میں لایا گیا۔ لیکن یہ ایک اور نیا دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے کے مطابق اب ان لافل اسٹیٹس رکھنے والے لوگوں کو ہٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ لیگل ہیں، جو یہاں پہ آئے تھے، جو اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ انہیں یہاں پہ گرین کارڈ ملنا چاہیے، اور ان کے لیے راستے تمام کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے راستوں کو اس بنیاد پہ مسدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہیں یا ان کے پاس ان کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے، اور ان ہیومن قسم کا یہ ایکٹ ہے جس پہ جتنی بھی کرٹیسزم کی جائے کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ اس ملک میں ہمیشہ لٹیگیشن کے دروازے کھلے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف کاؤنٹیز کی جانب سے، مختلف اسٹیٹس کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ آ رہی ہیں کہ وہ اسے چیلنج کریں گے۔